السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 61 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 3,359 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں وبا سے اموات کی کل تعداد 4,983 ہو گئی ہے اور 2,193 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. بھارت میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 25,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں 6 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور شہریوں کا گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. دنیا بھر میں COVID-19 کے مریضوں کی تعداد 1,17,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات 5,43,000 سے زائد ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو نے پیشکش کے باوجود اپنی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی پیٹیشن دائر کرنے سے انکار کر دیا. اس کا الزام ہے کہ کلبھوشن کو اپنے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا. اسلام آباد میں بدھ کے روز دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا زاہد حفیظ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان نے مئی سن 2020 میں آرڈیننس جاری کر کے کلبھوشن کو 60 روز کے اندر سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا موقع فراہم کیا، لیکن بھارتی جاسوس اپیل دائر کرنے سے انکار کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 17 جون کو کلبھوشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن کلبھوشن نے کہا کہ وہ رحم کی اپیل پر فیصلے کے خواہاں ہیں. بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی پیٹیشن دائر کرنے کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے. اس معاملے میں تجزیہ کاروں کی آرا الگ الگ ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی ضلع بانڈی پور میں بدھ کی رات نامعلوم مسلح افراد کے ایک حملے میں ایک مقامی سیاسی کارکن، اس کا بھائی اور والد ہلاک ہو گئے ہیں. شورش زدہ علاقے کے پولیس حکام نے بتایا ہے کہ شیخ وسیم باری نامی سیاسی کارکن، جو بھارت کے حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کا سابق ضلعی صدر تھا، بانڈی پور کے ایک بازار میں اپنے والد کے دکان پر بیٹھا تھا کہ مسلح افراد نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. پولیس کے مطابق دکان میں موجود اس کا بھائی عمر باری اور والد شیخ بشیر احمد بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے بتایا کہ تینوں کو فوری طور پر ایک مقامی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ وہاں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. تاہم ہسپتال ذرائع نے بتایا کہ تینوں کو جب وہاں لایا گیا تو ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا تھا. قتل کی ذمہ داری ایک غیر معروف عسکری تنظیم دا ریزسٹنس فرنٹ نے قبول کی ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی لشکر طیبہ کی ہے. دا ریزسٹنس فرنٹ نے جمعرات کو جاری کیے گئے ایک مختصر بیان میں کہا کہ کشمیر کوس کو نقصان پہنچانے والی سیاسی کٹ پتلیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. وسیم باری بھارت کی حکمراں جماعت بی جے پی کے سابق ضلعی صدر بھی رہ چکے ہیں. تاہم ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ حملے میں کلعدم لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے. جمعرات کو مقامی پولیس حکام کے ساتھ جائے واردات کا دورہ کرنے کے بعد انسپیکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بی جے پی لیڈر، ان کے والد اور بھائی پر حملہ لشکر طیبہ کے 2 دہشت گردوں نے کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایک حملہ آور کا نام عابد ہے جو مقامی کشمیری ہے، اور دوسرا ایک پاکستانی شہری ہے جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا. حکومت پاکستان نے 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 15 ستمبر کو اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اگست اور ستمبر کے اوائل میں صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر کرونا وائرس کی صورتحال قابو میں رہی تو 15 ستمبر کو ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے. ان کے بقول ایس او پیز کے تحت تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے. اس ضمن میں مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے. کچھ تجاویز ہیں کہ ایک دن اسکول کھولے جائیں اور ایک دن چھٹی ہو. تاہم ابھی 2 ماہ ہیں، اس کا حتمی فیصلہ اس دوران کر لیا جائے گا. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک میں بدعنوانی کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے حکومت کو کم از کم 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ پہلے سے موجود 5 احتساب عدالتوں میں ججوں اور دیگر عملے کی خالی اسامیوں پر ایک ہفتے کے اندر اندر تعیناتیاں کرنے اور چیئرمین نیب کو اپنے دستخطوں سے تجاویز جمع کرانے کا حکم جاری کرتے ہوئے زیر التوا ریفرنسز کے 3 ماہ کے اندر اندر فیصلوں کو یقینی بنانے کے لیے چیئرمین نیب سے بھی تجویزیں طلب کر لی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ نے بدھ کو احتساب عدالتوں میں نیب کے ریفرنسز کے 30 دنوں کے اندر فیصلے کرنے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ عدالتی نوٹس کے باوجود اٹارنی جنرل، پروسیکیوٹر جنرل نیب اور وفاقی سیکٹری قانون عدالت میں موجود نہ تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ نیب کا ادارہ درست طور پر نہیں چل رہا، مقدمے درج ہو رہے لیکن فیصلے نہیں ہو رہے۔ 20-20 سال سے احتساب عدالتوں میں ریفرنسز زیر التوا ہیں، ان کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں نہ نیب عدالتیں بند کرتے ہوئے نیب آرڈیننس کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا جائے؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق تو نیب ریفرنس کا فیصلہ 30 دن کے اندر ہونا چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ نیب کے ملک بھر میں زیر التوا 1226 ریفرنسز کے فیصلے ہونے میں ایک صدی لگ جائے گی۔ اگر 5 احتساب عدالتوں میں ججوں کی خالی آسامیوں پر تعیناتیاں نہ کی گئی تو لاپرواہی کے ذمہ دار افسروں کے خلاف سخت ترین ایکشن لیں گے۔ اس بارے میں نیب کے سابق پروسیکیوٹر راجہ عامر عباس کہتے ہیں کہ جب نیب کے کیسز طویل عرصے تک پڑے رہتے ہیں تو گواہان کی عدم موجودگی کی وجہ سے اکثر کیسز میں ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔
نیب کا جو قانون ہے وہ خود کہتا ہے کہ 30 دن میں ایک ریفرنس نے اپنا منتقی انجام کو پہنچنا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 3-4 سال یہ نہیں ہوتا، تو اگر 120 کورٹس آ جاتی ہیں تو پھر ورک لوڈ بہت کم ہو جائے گا۔ ہر کورٹ میں 10-15-20 ریفرنس ہوں گے، جس کے نتیجے میں یہ ریفرنس آرام سے ودن 3-4 منتھس کنکلوڈ ہو سکتے ہیں۔
ملک میں موجود 25 احتساب عدالتوں میں سے 20 اس وقت کام کر رہی ہیں۔ سابق پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق کہتے ہیں کہ عدالتوں کی کمی نہیں، لیکن جب کراچی، لاہور یا کسی اور جگہ کے کیسز بھی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں فیصلے کے لیے لکھ کر بھجوائے جائیں گے تو ایک مقدمے میں کئی سال لگیں گے۔
ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ جو ریفرنس بھیجنے نا وہ ہم نے صرف اسلام آباد میں اپنے ہی پسند کی عدالتوں میں بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پنڈی کی عدالتیں بھی خالی پڑی رہیں۔ پنڈی کی عدالتوں کی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3 سال سے آپ کو 4 سال سے آپ نے راول پنڈی کی ججز کے پاس کبھی نام سنا ہے؟ ان کو بڑا کیس پنڈی کی ججز کے پاس گیا ہے۔
نیب کے ان کیسز کے حوالے سے چیف جسٹس نے حکم دیا کہ حکومت 7 دنوں کے اندر 5 احتساب عدالتوں میں ججوں اور دیگر عملے کی تقرری کو یقینی بنائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیسز تاخیر سے فیصلہ ہونے سے اکثر گواہان نہیں مل پاتے اور کئی شواہد ضائع ہونے سے ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی ایک مثال رینٹل پاور کیس ہے جس میں ملزمان باعزت بری ہو گئے۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو نے پیشکش کے باوجود اپنی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی پیٹیشن دائر کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ کلبھوشن کو اپنے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اسلام آباد میں بدھ کے روز دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا زاہد حفیظ اور ایڈیشنل اٹرنی جنرل احمد عرفان نے مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان نے مئی 2020 میں آرڈیننس جاری کر کے کلبھوشن کو 60 روز کے اندر سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا موقع فراہم کیا، لیکن بھارتی جاسوس اپیل دائر کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 17 جون کو کلبھوشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن کلبھوشن نے کہا کہ وہ رحم کی اپیل پر فیصلے کے خواہاں ہیں۔ بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی پیٹیشن دائر کرنے کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے۔ اس معاملے پر تجزیہ کاروں کی آراء الگ الگ ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی قید میں موجود کلبھوشن جادھو کے بارے میں پاکستان کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے نظر ثانی پٹیشن دائر کرنے سے انکار کر دیا اسی مضحکہ خیز کھیل کا تسلسل ہے جو 4 سال سے کھیلا جا رہا ہے۔ بھارت کلبھوشن جادھو تک بلا تعطل رسائی چاہتا ہے تاکہ آرڈیننس کے تحت انہیں حاصل حقوق کے لیے گفتگو کی جا سکے۔ کلبھوشن کو بچانے کے لیے بھارت کے پاس اب کیا امکانات ہیں اس سلسلے میں سیاست دانوں اور تجزیہ کاروں کی الگ لگا رہا ہے۔ بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی پٹیشن دائر کرنے کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے۔ پارٹی ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی عالمی رائے عامہ بنائے کہ کس طرح ایک شخص کو جو کہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہا ہے اپنے حقوق کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ حکومت چند ہفتوں کے اندر اقدامات اٹھائے گی، لیکن ایک سابق سفارتکار اور سینئر تجزیہ کار اشوک سجنہار کا کہنا ہے کہ ہر معاملے کو لے کر عالمی عدالت انصاف میں جانا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
پرنتو ہر چھوٹی چیز کو لے جانا آئی سی جے میں تو وہ میرے خیال سے اتنا ٹھیک نہیں رہے گا، ہر چیز کو لے جانا تو اس میں میرے وچار سے آئی سی جے کو دوبارہ سے اپروچ کر سکتی ہے سرکار، یہ کہہ کر کہ جو اس کی کمٹمنٹ تھی پاکستان کی وہ اس نے لیٹر اور اسپرٹ میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن تک بے روک ٹوک رسائی فراہم کرنے کا عالمی عدالت انصاف میں جو وعدہ کیا تھا اس پر اس نے باضابطہ عمل نہیں کیا۔ اس سلسلے میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اس نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر من عوان عمل کرتے ہوئے کلبھوشن جادھو کو کونسلر رسائی دی۔ اشوک سجنہار کا کہنا ہے کہ نظر ثانی کی اپیل کے سلسلے میں پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بنانے کی ضرورت ہے،
یہی انٹرنیشنل پریشر اس کے اوپر ڈالنا چاہیے اور جس بھی طریقے سے، چاہے اب یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس میں بھی اس کو اس مدعے کو اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو جہاں سے پاکستان کو اب سہایتا ملتی ہے تو ان سبھی دیشوں کے ساتھ، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، سبھی کو یہ بتانا چاہیے جو یہ اپنی جو اسے کاروائی کرنی چاہیے پاکستان تو نہیں کر رہا ہے اور اس کے اوپر پولیٹیکل پریشر دباؤ ڈالا جائے۔
ادھر ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار گوتم لاہری نے کہا کہ اگر بھارت ضرورت محسوس کرے تو اس معاملے کو لے کر عالمی عدالت انصاف میں جا سکتا ہے۔
ان کا جو ججمنٹ تھا اسی ججمنٹ کے حساب سے تو انہوں نے تو کیس دیکھ رہا تھا نا، اسی انڈیا کے فیور پہ سب ججمنٹ دیا تھا اور کلبھوشن کو بولا تھا کہ اس کو ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوگا، اس کو ٹرائل میں جو ٹرائل ہے ٹرائل وہاں پہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اگر پاکستان یہ انڈیا کو لگتا ہے کہ پاکستان دبا ڈال رہا ہے اس کے اوپر تو میں سوچ جا سکتا ہے، صحیح سجھاؤ ہے۔
ان کے بقول اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست گفتگو کا سلسلہ بند ہے، لہذا دوسرا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ گوتم لاہری نے اشوک سجنہار کی اس بات کی تائید کی کہ بھارت پاکستان سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ کلبھوشن جادھو تک کونسلر رسائی دے اور بھارتی سفارت خانے کے لوگ ان سے جا کر تنہائی میں بات کر سکیں۔ اس ملاقات کے موقع پر پاکستان کے کسی اہلکار کی موجودگی نہیں ہونی چاہیے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
نئی دلی کے بعد آئیے اب آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں۔ پشاور کے علاقے یکاتوت میں کم سن لڑکے اور لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے اور مزید کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ دونوں مقتولین آپس میں چچا زاد بتائے جاتے ہیں اور ان کو قریبی رشتہ داروں نے پچھلے 2 جولائی کو قتل کر کے خفیہ طور پر مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا تھا۔ پولیس نے علم ہونے پر 8 جولائی کو مقدمہ درج کر لیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پشاور پولیس نے یکتوت تانے کی حدود میں 2 افراد کے غیرت کے نام پر قتل میں مقدمہ درج کر کے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ دونوں کمسن افراد کو قتل کرنے کے بعد رشتہ داروں نے باہمی رضامندی سے خفیہ طور پر ان کی مقامی قبرستان میں تدفین کی ہے۔ پشاور پولیس کے ایک عہدیدار اعتزاز خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ آپس میں سیکنڈ کزن ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے، 2 تاریخ کا وقوع ہے، اگلے دن پھر ہمیں انفارمیشن ملی ہے اور 3 تاریخ کو اس میں ہم نے رپورٹ لکھی ہے. رپورٹ کی ویریفیکیشن پہ ہم نے ان کی قبروں کی نشاندہی کر دی. پھر ملزمان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی اور پولیس نے اپنی مدعیت میں اس میں ایف آئی آر کل رجسٹرڈ کر کے 3 ملزمان اس میں گرفتار.
عورت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر شبینہ ایاز کا کہنا ہے,
میرا خیال ہے کہ یہ جب ہمارے معاشرے میں جب تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہ بچیوں کو جو رائٹ ہے ان کی شادیوں کا, یہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور ہمیں ان کو ماننا چاہیے, اس کو اس کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. ہم تو کیا غیرت کے نام پہ ان کو قتل کرتے ہیں, ہم تو اپنے لیے بدنامی ساری عمر کی مول لیتے ہیں. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ جو قانون بھی ہے اس کو بھی اس پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے.
خواتین کے حقوق کی تحفظ کی ایک تنظیم سے منسلک شاہدہ شاہ نے اس واقعے پر گہری افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
آنر کلنگ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جو کہ کسی طور پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے, اور حکومت کو جلد سے جلد اس پہ ایکشن لینا چاہیے.
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں غیرت کے نام پر قتل کے وارداتوں میں پچھلے کئی برسوں سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, جبکہ غیرت کے نام پر قتل, جنسی تشدد اور جنسی تشدد کے بعد کمسن بچوں کو قتل کرنے کے علاوہ جنوبی وزیرستان اور چترال کے خواتین میں خودکشیوں کے رجحان میں بھی شدت پیدا ہونے کی اطلاعات ہے. تجزیہ کار اور انسانی حقوق کے تحفظ کے کارکن ان واقعات کو پرسودہ روایات کے نتائج قرار دے رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 15 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے بتدریج اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ مشروع طور پر کھول دیے جائیں گے, جبکہ دوسری جانب تعلیمی اداروں میں امتحان لینے پر عائد پابندی بھی نرم کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. ادھر پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے حکومتی اعلان کو مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر سکولز فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں. افغانستان کے ایک حکومتی ذریعے نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ 600 طالبان قیدیوں کی رہائی کے مسئلے پر تعطل دور ہو گیا ہے, اور اب طالبان نے افغان حکومت کو 592 متبادل قیدیوں کی فہرست فراہم کر دی ہے. تاہم طالبان ذرائع اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے قیدیوں کی رہائی کے لیے کوئی متبادل فہرست فراہم کی گئی ہے. سرکاری ذریعے نے مزید بتایا کہ طالبان کی طرف سے متبادل قیدیوں کی فہرست فراہم ہونے کے بعد طالبان کے 5000 قیدیوں میں سے باقی رہ جانے والے قیدیوں کی نئی فہرست جاری کر دی جائے گی. طالبان کے دوحہ میں قائم دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات درست نہیں اور نئی فہرست کی فراہمی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ترجمان نے کہا کہ حکومت کے دعوے معاملے کو التوا میں ڈالنے کا ایک بہانہ ہے. قیدیوں کی رہائی کے مسئلے پر کوئی تصفیہ نہ ہونے کے باعث بین الافغان بات چیت میں تاخیر ہوتی رہی ہے. بین الافغان مذاکرات کو طے شدہ پروگرام کے مطابق جون کے آخر میں دوحہ میں منعقد ہونا تھا. افغان حکومت اب تک طالبان کے 4019 قیدیوں کو رہا کر چکی ہے, جبکہ طالبان نے 737 قیدیوں کو رہا کیا. امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو طے پانے والے سمجھوتے کے تحت افغان حکومت کو 5000 اور طالبان کو افغان سیکیورٹی فورسز کے 1000 قیدیوں کو رہا کرنا تھا. ادھر افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی ایلچی پوتسل مارکس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے طالبان کے نائب سربراہ ملا برادر سے امن کوششوں کے بارے میں بدھ کے روز بات چیت کی ہے. افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے ان 600 قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کیا ہے جو ان کے دعوے کے مطابق مبینہ طور پر سنگین جرائم میں ملوث رہے. دوسری طرف طالبان ترجمان نے افغان حکومت کے اس اعلان کو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کی وجہ سے بین الافغان مذاکرات تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں. اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ محمد جلیل.
افغان قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ اب تک افغان حکومت طالبان کے 4000 سے زائد قیدیوں کو رہا کر چکی ہے.
افغان گورنمنٹ ہیز سو فار ریلیزڈ 4019 طالبان پرزنرز وائل دی طالبان ہیو ریلیزڈ اونلی 406 این ڈی سی ممبرز بٹ دے پلان واز ٹو ریلیز 1000 این ڈی سی ممبرز.
جاوید فیصل کے بقول افغان حکومت نے اب تک طالبان کے 4019 قیدی رہا کر چکی ہے, لیکن طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کے 419 قیدیوں کو رہا کیا ہے, جبکہ طالبان افغان سیکیورٹی فورسز کے 1000 قیدیوں کو رہا کرنے کے پابند ہیں. افغان قومی سلامتی کونسل کے ترجمان فیصل کے بقول اگرچہ افغان حکومت طالبان کے 5000 قیدیوں کو رہا کرنے کے عزم پر قائم ہے, لیکن ان کے بقول طالبان کی طرف سے فراہم کردہ فہرست کے مطابق وہ ان 600 طالبان قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے جو سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں.
We will continue with the releasing process, but the 592 that are convicted of crimes that could not be forgiven in our judiciary system, those will stay, those will not be released under this process. But instead, we are willing to release 592 other prisoners from other lists.
جاوید فیصل کے بقول ہم طالبان قیدیوں کی رہائی کو عمل کو جاری رکھیں گے، لیکن ان کے بقول 592 طالبان قیدیوں کو سنگین جرائم میں سزا ہو چکی ہے، اور ان کے بقول ہمارے نظام انصاف کے تحت انہیں معافی نہیں مل سکتی ہے، اس لیے ان کو رہا نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کے بقول اگر طالبان مبینہ طور پر سنگین جرائم میں ملوث اپنے قیدیوں کی رہائی پر اصرار نہیں کریں گے تو ان کے بدلے میں دیگر طالبان قیدیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے.
وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان کے تازہ بیان پر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. لیکن قبل ازیں ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ افغان حکومت کی طرف سے طالبان کے 600 قیدیوں کی رہائی سے انکار ان کے بقول قیدیوں کے تبادلے کے عمل میں رکاوٹ کا باعث بنے گا، جس کی وجہ سے ان کے بقول بین الافغان مذاکرات میں تاخیر ہو سکتی ہے. ذبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ طالبان دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، اور ان کے بقول امریکہ کو بھی اپنے وعدے کے تحت دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور ان کے بقول طالبان قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانا امریکہ کی بھی ذمہ داری ہے. یاد رہے رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات کے آغاز سے پہلے افغان حکومت کی طرف سے طالبان کے 5,000 قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں طالبان نے افغان حکومت کے 1,000 قیدیوں کو رہا کرنا تھا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے رہنما کے بھائی اور والد سمیت قتل کی ذمہ داری ایک غیر معروف عسکری تنظیم دا ریزسٹنس فرنٹ نے قبول کی ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی لشکر طیبہ کی ہے. بی جے پی رہنما وسیم باری کو بھارتی کشمیر کے شمالی ضلع بانڈی پور میں اس وقت مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا جب وہ اپنے والد کی دکان پر بیٹھے تھے. فائرنگ کے دوران ان کے بھائی اور والد بھی ہلاک ہو گئے. جمعرات کے روز مقامی پولیس حکام کے ساتھ جائے واردات کا دورہ کرنے کے بعد انسپیکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بی جے پی لیڈر، ان کے والد اور بھائی پر حملہ لشکر طیبہ کے دو دہشت گردوں نے کیا. ان کا کہنا تھا کہ ایک حملہ آور کا نام عابد ہے جو مقامی کشمیری ہے، جبکہ دوسرا ایک پاکستانی شہری ہے جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا. یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے غیر معروف عسکری گروپ دی ریزسٹنس فرنٹ یا مزاحمتی محاذ نے شمالی ضلع بانڈی پور میں بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کے مقامی لیڈر شیخ وسیم باری اور ان کے والد اور بھائی کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے. وسیم باری بھارت کی حکمران بی جے پی کے سابق ضلع صدر تھے جو بانڈی پور کے ایک علاقے میں اپنے خاندان کی دکان پر بیٹھے تھے کہ مسلح افراد نے اچانک وہاں نمودار ہو کر ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. دکان میں موجود ان کے بھائی عمر باری اور والد شیخ بشیر احمد بھی اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق باپ بیٹوں کو فوری طور پر ایک مقامی اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے تینوں کو مردہ قرار دے دیا. دی ریزسٹنس فرنٹ ٹی آر ایف نے جمعرات کو جاری کیے گئے ایک مختصر بیان میں کہا، بیان کے الفاظ، سیاسی کٹھ پتلیوں کو وہ جو بھی ہوں اپنے کبھی منصوبوں کے ذریعے کشمیر کاز کو سبوتاج کرنے اور کشمیریوں پر مظالم ڈھانے میں قابض نظام کا اعلی کار بننے پر برے انجام تک پہنچا دیا جائے گا. تاہم ایک اعلی پولیس عہدیدار نے الزام لگایا کہ حملے میں کالعدم لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے. مقامی پولیس حکام کے ساتھ جائے واردات کا دورہ کرنے کے بعد انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے نامہ نگاروں کو بتایا،
ابھی جب ہم یہاں آئے ہیں تو موقع کا معائنہ کیے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج پورا ڈیٹیل میں دیکھے، آفیسر سے بات کیے، اور دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ پری پلانڈ اٹیک ہے. اور کل جب شام میں 7:45 جو وسیم وار صاحب اپنے ریلیٹو یہاں سے گھر واپس آئے تو پہلے گھر میں اوپر گئے، اس کے بعد دکان پہ آئے، ان کے پی ایس او سارے اپنے روم میں چلے گئے. جس ٹائم دکان میں آئے اس ٹائم ان کا بھائی تھا، ان کے فادر بھی وہاں پہ تھے، اور ملٹنٹ ایک آیا پسٹل سے بہت کلوز رینج سے فائر کیا، اس میں تینوں آدمی کو وائٹل پارٹ یعنی سر میں گولی لگا ہے، ان کو ہاسپٹل لے گیا، راستے میں ان کا ڈیتھ ہو گیا. ہم لوگ بڑا افسوس کرتے ہیں، اور یہ ملٹنٹ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، یہ لشکر طیبہ کا گروپ کا ملٹنٹ ہے. اس میں ایک پاکستانی ملٹنٹ ہے، ایک لوکل ملٹنٹ ہے جس کا نام عابد ہے. ہم لوگ انٹیگریٹ کر رہے ہیں، بہت جلدی اس ملٹنٹ کو پولیس آرمی سی آر پی مل کے اس کو نیوٹرلائز کر لے گی.
پولیس آفیسر کے مطابق شیخ وسیم سری نر سے 66 کلومیٹر شمال میں واقع بانڈی پور ضلع صدر مقام کے ایک شہری علاقے کا دورہ کرنے کے بعد ابھی گھر لوٹے تھے کہ ان پر حملہ کیا گیا۔ شیخ وسیم کی 10 پولیس محافظین کو ڈیوٹی سے غفلت برتنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور جیسا کہ پولیس آفیسر نے بتایا انہیں نوکری سے برطرف کیا جائے گا۔ یہ واقعہ وادی کشمیر میں معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کی چوتھی برسی پر کی گئی ایک روزہ ہڑتال کے اختتام پر پیش آیا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 3 دہائیوں سے جاری مسلط تحریک مزاحمت سے برسر پیکار سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ٹی آر ایف اصل میں لشکر طیبہ، سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین اور دوسری ہم خیال تنظیموں کا ایک منظم ذیلی گروپ ہے جس کا اعلان کچھ عرصہ پہلے کیا گیا تھا اور ان کے بقول یہ تنظیمیں بعض کاروائیاں انجام دینے کے بعد ان کی ذمہ داری فرنٹ کے نام پر قبول کر لیتی ہیں۔ تاہم ٹی آر ایف نے حال ہی میں عہدیداروں کے اس دعوے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایسے کشمیری نوجوانوں کا گروپ ہے جو اس کے بقول جموں کشمیر کو بھارت کے ناجائز قبضے سے آزاد کرانے اور تحریک مزاحمت کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ فرنٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اراکین شہدا کے وارثین اور نمائندے ہیں جو مسلط تحریک سے کسی کو بھی کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بی جے پی لیڈر اور ان کے والد اور بھائی کے قتل کی بھارت نواز سیاسی جماعتوں اور لیڈروں نے یک زبان ہو کر مذمت کی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر میں تعینات وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے، جن کا تعلق جموں کشمیر سے ہے، بتایا کہ وزیر اعظم نے انہیں فون کر کے واقعے کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور پھر کہا کہ وہ دہشت گردی کے اس واقعے کی مذمت اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور بھارت کی فوج نے اپنے افسران اور اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 15 جولائی تک فیس بک اور انسٹاگرام سمیت 89 موبائل اپلیکیشنز پر اپنے اکاؤنٹس کو بند کر دیں۔ کاشف امان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
بھارتی فوج نے حساس معلومات کے لیک ہونے اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اہلکاروں اور افسران پر سوشل میڈیا ایپس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ فوج کے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر احکامات کی خلاف ورزی کی گئی تو ایسے اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے کے نئے احکامات کے بعد بھارت کی فوج کے لگ بھگ 15 لاکھ جوان فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے استعمال سے محروم ہو جائیں گے۔ بھارتی فوج نے اپنے اہلکاروں کو جن اپلیکیشنز کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کی ہے ان میں 79 اپلیکیشنز چین کی ہیں، خاص طور پر ٹک ٹاک بھی اس میں شامل ہے جس پر حال ہی میں بھارتی حکومت نے پابندی عائد کی تھی۔ اس سے قبل بھارتی فوج نے گزشتہ برس نومبر میں اہلکاروں کو سرکاری کام کے لیے واٹس ایپ استعمال کرنے سے منع کیا تھا، جبکہ حساس عہدوں پر تعینات افسران کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے فیس بک اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیں۔ بھارتی خبر رسا ادارے ٹائمز آف انڈیا نے ایک فوجی افسر کے حوالے سے بتایا ہے کہ فوج نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے کا ہدایت نامہ اس لیے جاری کیا ہے کیونکہ پاکستان اور چین کے خفیہ اداروں کی جانب سے افسران اور اہلکاروں کو آن لائن ٹارگٹ کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بھارت کی فوج کے مطابق تازہ ترین احکامات حساس معلومات عام ہونے کی روک تھام اور قومی مفاد کے پیش نظر جاری کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل دسمبر 2019 میں بھارتی بحریہ نے تمام اہلکاروں کو فیس بک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی اور اہلکاروں کے بیسز، ڈاک یارڈ اور وارشپ پر اسمارٹ فون لانے کو ممنوع قرار دیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حساس معلومات کو فیس بک پر جاری کرنے، جیسا کہ اہلکاروں کا گشت، فوجی دستوں یا جنگی بیڑوں کے کسی مقام پر موجودگی سے متعلق معلومات فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورک پر شیئر کرنے کے الزام میں کئی افسران کا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور خبریں۔ پاکستان میں بدھ تک مصدقہ کیسز کی تعداد 237,489 جبکہ اموات 4,922 تک پہنچ چکی ہیں۔ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد وائرس سے متاثرہ مریضوں سے بڑھ گئی ہے۔ بھارت میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 25,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور افغانستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 33,908 ہو گئی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 314 نئے کیسز سامنے آئے۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 957 ہے۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی طرف سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 1,20,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کیسز کے اعتبار سے امریکہ بدستور سر فہرست ہے، جہاں 30,54,695 کیسز یعنی دنیا بھر کے کل کیسز کا ایک تہائی موجود ہے۔ امریکہ میں بدھ کے روز 60,000 سے زائد نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی، جو ایک روز کے اندر سامنے آنے والی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ کیلیفورنیا، ٹینیسی، ویسٹ ورجینیا اور یوٹا ریاستوں میں بدھ کے روز نئے کیسز کی ریکارڈ تعداد سامنے آئی۔ ایریزونا، کیلیفورنیا، فلوریڈا اور ٹیکسس ریاستوں میں محکمہ صحت کے اہلکاروں نے خبردار کیا ہے کہ ان ریاستوں میں موجود تمام ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ مریضوں سے بھر چکے ہیں اور ان میں مزید مریضوں کے داخلے کی گنجائش نہیں۔ اسی دوران آسٹریلیا کے دوسرے سب سے زیادہ گنجان آباد شہر میلبورن میں بہت زیادہ نئے کیسز کی نشاندہی کے بعد بدھ کی رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی گئی ہیں۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کام پر اور اسکول جانے اور دواؤں اور کھانے کی اشیاء کی خریداری کے سوا گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس سے پہلے وکٹوریا اور نیو ساؤتھ ویلز کی ریاستوں نے مشترکہ بارڈر بند کر دیے تھے۔ جاپان کے نشریاتی ادارے این ایچ کے کے مطابق دارالحکومت ٹوکیو میں آج جمعرات کے روز 224 نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اور کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور خبروں کے بعد آئیے کچھ مزید عالمی خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ امریکہ میں مقیم غیر ملکی طلباء کے ویزوں پر جزوی پابندی لگانے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو دو بڑی یونیورسٹیوں ہارورڈ اور میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یا ایم آئی ٹی نے عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 6 جولائی کو اعلان کیا تھا کہ جو غیر ملکی طلباء کرونا وائرس کی وجہ سے کیمپس نہیں جا رہے اور آن لائن تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں، انہیں امریکہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جو طلبہ رضاکارانہ طور پر واپس نہیں آئے گے، انہیں امیگریشن حکام واپس بھیج سکتے ہیں۔ البتہ وہ طالب علم امریکہ میں رہ سکتے ہیں جو کچھ کلاسیں آن لائن اور کچھ یونیورسٹی میں لیں گے۔ بوسٹن کی ایک عدالت میں بدھ کو دائر کی گئی درخواست میں ان دو یونیورسٹیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے روکا جائے اور اسے غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے طلبہ، یونیورسٹی کے عملے اور کمیونٹی کے ارکان کی صحت کو لاحق خطرات کو مد نظر نہیں رکھا۔ یہ دونوں یونیورسٹیاں پہلے ہی اعلان کر چکی ہیں کہ موسم خزاں کے سیمسٹر کی تمام تدریس آن لائن کی جائے گی۔ ان کا موقف ہے کہ پیر کو جس نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں اور اس نے اعلیٰ تعلیمی نظام کو انتشار میں ڈال دیا ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ اس فیصلے کا دفاع کر رہی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کیسز میں اضافے کے باوجود صدر ٹرمپ زور دے رہے ہیں کہ اسکولوں کو کھول دیا جائے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں منگل کو 60,000 سے زائد نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جو ایک دن میں نئے کیسز کا نیا ریکارڈ ہے۔ اس لیے اسکول اور یونیورسٹیاں کھولنے کے معاملے پر صدر ٹرمپ کو مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ وہ چین کی جانب سے نئے سیکیورٹی قانون کے نفاذ کے بعد ہانگ کانگ کے شہریوں کو آسٹریلیا میں نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دینے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں، جن میں ویزے کی مدت میں 5 سال کی توسیع بھی شامل ہے۔ عدیل احمد تفصیل کے ساتھ۔
اسکاٹ موریسن نے ہانگ کانگ کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ معطل کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق آسٹریلوی وزیر اعظم نے جمعرات کو دارالحکومت کینبرا میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہانگ کانگ میں گزشتہ ہفتے جو نیا سیکیورٹی قانون نافذ کیا گیا ہے، اس سے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، جن کے پیش نظر آسٹریلیا ہانگ کانگ کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ معطل کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ کے شہری کسی دوسری جگہ نقل مکانی کا سوچ رہے ہیں، جہاں وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں اور کاروبار کو وہاں منتقل کر سکیں۔ اسکاٹ موریسن نے ہانگ کانگ کے شہریوں کے لیے کیے جانے والے ویزے اقدامات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ہانگ کانگ کے وہ طلبہ جو آسٹریلیا سے گریجویٹ ہو چکے ہیں، ان کے پاس موقع ہے کہ وہ 5 سال مزید یہاں رہ کر آسٹریلیا کی مستقل شہریت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ کے وہ شہری جو عارضی ورک ویزا پر آسٹریلیا میں مقیم ہیں، وہ بھی اپنے ویزا کی مدت میں 5 سال کی توسیع کے اہل ہیں، جس کے بعد وہ مستقل شہریت کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے بتایا کہ ہانگ کانگ کے 10,000 شہری آسٹریلیا میں مقیم ہیں، جو اسٹوڈنٹ ویزا یا عارضی ورک ویزا پر آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں۔ چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں سخت قانون کے نفاذ کے بعد آسٹریلیا ہجرت کے خواہش مند ہانگ کانگ کے شہریوں اور وہاں واپس نہ جانے کے خواہش مندوں کو شہریت کی پیشکش کرنے والا دوسرا ملک ہے۔ اس سے قبل برطانیہ برطانیہ نے ہانگ کانگ کے ان 30 لاکھ شہریوں کو برطانوی شہریت کی پیشکش کی تھی جو 1997 کے معاہدے کے تحت برطانیہ کی شہریت کے اہل ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے اور دیگر بڑے کاروبار جن کے ہیڈ آفس ہانگ کانگ میں ہیں، آسٹریلیا نے انہیں بھی پیشکش کی ہے کہ وہ اپنے کاروبار آسٹریلیا منتقل کر دیں۔ آسٹریلیا نے اپنے کاروبار منتقل کرنے والے اداروں کو کاروباری فوائد اور ان کے ملازمین کو ترجیحی ویزے دینے کی بھی پیشکش کی ہے۔ آسٹریلیا نے ہانگ کانگ کے لیے سفری ایڈوائزری میں بھی تبدیلیاں کی ہیں۔ ہانگ کانگ میں 1 لاکھ کے قریب آسٹریلوی شہری مقیم ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں۔ آسٹریلیا نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ اگر انہیں نئے سیکیورٹی قانون پر تشویش ہے تو وہ ہانگ کانگ میں رہنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ آسٹریلیا نے سفری ایڈوائزری میں اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ نئے سیکیورٹی قانون کے نفاذ کے بعد ان کے لیے ہانگ کانگ میں خطرہ بڑھ گیا ہے اور اس قانون کے تحت انہیں بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ مرائس پین نے امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ایک ٹیلی کانفرنس بھی کی ہے جس میں ہانگ کانگ کی موجودہ صورتحال اور نئے سیکیورٹی قانون کے نفاذ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں نئے سیکیورٹی قانون کے نفاذ کے اقدام پر مختلف ملک تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کینیڈا نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ ہانگ کانگ کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ معطل کر دے گا اور ہانگ کانگ کے شہریوں کے لیے امیگریشن کے معاملات میں تیزی لائے گا۔
شام کے شمال مغربی علاقے کے لاکھوں لوگوں کے لیے امدادی کارروائی سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کردہ ایک قرارداد کو روس اور چین نے ویٹو کر دیا ہے۔ اس قرارداد کو اقوام متحدہ کے لیے بیلجیم اور جرمنی کے سفیروں نے پیش کیا تھا۔ بیلجیم کے سفیر کا کہنا تھا کہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے تمام فریقوں کے پاس جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کونسل کی اہم ذمہ داری ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم شام کی ضرورت مند آبادی کے مفاد میں ایک اتحاد بنا سکیں گے۔ کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا میں مدد کے لیے اقوام متحدہ اور امدادی ادارے عراق سے شام جانے والی گزرگاہ کو کھلا رکھنا چاہتے تھے، تاہم سفیروں نے اس پر اس لیے زور نہیں دیا کہ کہیں روس دیگر 2 گزرگاہوں کو بھی نہ بند کر دے۔ تاہم ان کی یہ حکمت عملی ناکام ہوئی۔ شام میں اس وقت کرونا وائرس کے 372 مریض ہیں جبکہ 14 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے علاوہ شام کو اس وقت ملک میں جاری 9 سالہ خانہ جنگی کی وجہ سے بدترین معاشی بدحالی کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ امریکہ نے ایسے تمام افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں جو مالی طور پر یا کسی اور انداز میں شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ کے سیاسی رابطہ کار روڈنی ہنٹر کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی یک طرفہ پابندیوں میں انسانی بھلائی کے لیے استثنا رکھے گئے ہیں اور وہ کسی بھی طرح شام کے عوام کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کے عوام کو صرف روس اور چین صدر بشار الاسد کی حکومت کی امداد کرتے ہوئے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مئی سے اب تک لیبیا کے جنگ زدہ علاقوں میں نصب دھماکہ خیز آلات سے 138 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ اگرچہ لیبیا میں گزشتہ ماہ لڑائی ختم ہوئی لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں حریفوں کی بین الاقوامی حامیوں کی مدد سے بڑے پیمانے پر ہتھیار جمع کرنے کے نتیجے میں ایک پراکسی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ استنبول سے حیدر مردوخ کی رپورٹ اسفر امام کی زبانی۔
جون کے اوائل میں سماجی میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کی جانے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص خون آلود چہرے کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہے اور اس کی ایک بے جان ٹانگ ایک طرف پڑی ہے۔ وہ لیبیا میں بولی جانے والی عربی لہجے میں پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ اس کے سامنے کھڑا کیمرے والا شخص اسے بتاتا ہے کہ وہ طرابلس کے ہوائی اڈے والی روڈ پر ہے۔ اس کی کار ایک نامعلوم دھماکہ خیز آلے سے ٹکرائی تھی اور اس کا ساتھی ہلاک ہو گیا تھا۔ اتوار کے روز ایک اور دھماکے میں انسانی امدادی سرگرمیوں میں شریک 2 کارکن ہلاک ہو گئے جو سویلین علاقوں سے بارودی سرنگوں کو نکالنے کے لیے گھر گھر جا رہے تھے۔ یہ علاقہ کچھ عرصے قبل تک جنگی علاقہ نہیں تھا۔ یہ 22 سالہ امجد بن محمود ہیں، طارق کے بچپن کے دوست جو ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا۔ عینی شاہدین نے اسے بتایا کہ طارق اور اس کے ساتھی ایک بزرگ کے گھر میں بم ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں ایک بم ملا جسے انہوں نے ناکارہ بنا دیا، لیکن ایک اور بم جو نیچے چھپا ہوا تھا پھٹ گیا جس سے ان 3 میں سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے 138 میں سے 81 عام شہری تھے اور بہت سارے دیگر جو ہلاک ہوئے وہ بھی بارودی سرنگیں صاف کر رہے تھے۔ فروری میں اقوام متحدہ کی بارودی سرنگوں کی ایجنسی نے متنبع کیا تھا کہ لیبیا بارود کے دہانے پر ہے جس سے عام شہریوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ لیبیا میں موجود اقوام متحدہ کی مائن ایکشن سروس کے باب سیلڈن کہتے ہیں کہ لیبیا دنیا کا سب سے بڑا لیکن انتہائی غیر منظم گولہ بارود کا ذخیرہ ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق پورے لیبیا میں 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ ٹن کے درمیان انتہائی غیر منظم ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن کا کہنا ہے کہ یہ بم انتہائی طاقتور ڈیفیکٹو مشرقی رہنما خلیفہ حفتار کی وفادار لیبیا کی مشرقی فورسز اور لیبیا کے نیشنل آرمی نے نصب کیے تھے۔ حفتار کی فوج ایک سال سے زائد عرصے سے جب اس نے طاقت کے زور پر دارالحکومت طرابلس پر قبضہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اقوام متحدہ کی منظور شدہ قومی معاہدے کے تحت قائم مغربی حکومت کے وفاداروں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ جون کے اوائل میں حفتار کی افواج طرابلس سے دستبردار ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد سے دونوں اطراف کے فریقوں کو ان کے بین الاقوامی حمایتوں کی جانب سے زمینی اور فضائی ہتھیاروں کی فراہمی جاری ہے تاکہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک میں طاقت حاصل کیا جا سکے۔ مبصرین نے متنبہ کیا ہے کہ اب تک کی یہ لڑائی کسی حد تک محدود سطح کی تھی، لیکن اس وقت جو اسٹیج بنا ہے وہ طاقتور حریفوں جیسے ترکی اور روس کے مابین طویل پراکسی وار کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کو سنوائیں گے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 15 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے بتدریج اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ مشروط طور پر کھول دیے جائیں گے، جبکہ دوسری جانب تعلیمی اداروں پر امتحانات لینے پر عائد پابندی بھی نرم کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ادھر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز نے حکومتی اعلان کو مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر اسکول فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ سنتے ہیں۔
پاکستان میں ستمبر کے وسط تک تمام تعلیمی ادارے مشروط طور پر بتدریج کھولنے اور امتحانات لینے پر عائد پابندی نرم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کو کھولنے سے قبل ملک میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کا بھی عندیہ دیا گیا ہے۔ ادھر بعض نجی تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کی جانب سے اس اعلان کو مبہم قرار دیتے ہوئے مسترد کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے سے ہونے والی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں تمام تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے۔ تاہم ان اداروں کو کھولنے سے قبل ملک میں کرونا وائرس سے متعلق پیدا شدہ صحت کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر ان معاملات میں بہتری نظر آئی تو اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ شفقت محمود کے مطابق وفاقی وزارت تعلیم تعلیمی اداروں کے لیے ایس او پی تیار کرے گی، جس کے لیے صوبائی حکومتوں سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں، تاہم اس پر عمل درآمد صوبائی حکومت اپنے مخصوص حالات کے مطابق کرنے کی ذمہ دار ہوں گی۔ وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ جامعات کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ کے بعد پی ایچ ڈی کے طلباء کو محدود پیمانے پر کیمپس میں آنے کی اجازت دے دیں، تاہم اس کے طریقہ کار کا حتمی فیصلہ جامعات خود کریں گی۔ جبکہ اسی طرح تمام جامعات کو ان دور دراز علاقوں میں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں، کہ 30% طلباء کو ہاسٹلز میں آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
15 ستمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں۔ اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نوعیت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں۔ اس کیونکہ یہ 2 ماہ بعد ہے ان کا کھلنا، تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ریویو بھی کریں گے۔
دوسری جانب آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا نے اپنے ایک بیان میں حکومت کی جانب سے ستمبر تک اسکول سمیت تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو فوری طور پر کھولنے کے احکامات جاری کیے جائیں، جبکہ اس مقصد کے لیے ایس او پیز پہلے ہی تیار کیے جا چکے ہیں۔ ادھر آل سندھ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر حمید خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی فیصلہ مبہم، غیر واضح اور تعلیم دشمنی پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو کھولنے میں اس قدر تاخیر سے اسکول انتظامیہ، اساتذہ کے ساتھ طلبہ کا بے حد نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح اسکول سمیت تمام تعلیمی ادارے فوری کھولنے کا اعلان کیا جائے۔
ہمارے امپلائیز سارے بے گھر ہو گئے، گھروں پہ بیٹھے، حالت ان کی خراب ہے، بے روزگار ہے۔ سر اب جو ہے پوزیشن وہ یہ ہے کہ اب تو پورا دنیا کھل چکی ہے، ان میں بھی سبھی تقریباً کھل چکا ہے, اسکولوں سے کیا دشمنی.
واضح ہے کہ ملک بھر میں 13 مارچ سے تعلیمی ادارے بند ہیں, جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں, پروفیشنل ایسوسیشنز, مدارس کے امتحانات اور وہاں ایڈمیشن ٹیسٹ بھی نہیں لیے گئے. وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اس پابندی پر نرمی کرتے ہوئے جولائی کے دوسرے ہفتے سے امتحانات لینے کی اجازت دے دی گئی ہے. اس مقصد کے لیے جامعات اور کالجز وغیرہ کو کہا گیا کہ مختصر دورانیے میں اپنے امتحانات لے لیے جائیں, جس میں سماجی فاصلہ سمیت دیگر ایس او پیز پر عمل درآمد ممکن بنایا جائے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
افغانستان کی حکومت نے ایسے 600 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کیا ہے جن کے نام قیدیوں کی اس فہرست میں شامل تھے جو طالبان نے امریکہ کے ساتھ فروری میں ہونے والے معاہدے کے مطابق افغان حکومت کو دی تھی. افغان حکومت کا کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے گرفتار کیا گیا تھا. کیا یہ کاروائی امن کے عمل اور بین الافغان بات چیت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو ممتاز افغان صحافیوں اور تجزیہ کاروں ڈاکٹر حسین جاسا اور میر وائز افغان سے گفتگو کی ہے. اس بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر حسین جاسا نے کہا,
وائلنس کا جو گراف دیکھنے میں آ رہا ہے تو ویسے بھی ساری امیدیں تھوڑی تھوڑی کر کے ختم ہو رہی ہے, لیکن بہر صورت پھر بھی وہ جو ایک فارمل سا جو کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے اور کچھ ریجنل جو ہمارے ہمسائے ہیں اور پھر وہ امریکہ اور دوسری بڑی قوتیں بھی اس پروسیس کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو بہر صورت اس میں ایک فارمل سا اس کا ایک شکل دیکھنے میں ابھی بھی آ رہا ہے. بہر صورت طالبان نے تو اپنا جو ہے وہ اسٹینڈ جو ہے وہ صاف کر دیا, جیسے کہ جب تک ہمارے سارے قیدی رہا نہیں ہوتے ہم جو ہے مذاکراتی ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان نے وہ جو لسٹ مہیا کی تھی افغان حکومت کو, اس میں جو ہے وہ درست ہے کہ بہت سارے بڑی تعداد جو ہے وہ ان لوگوں کی جو کہ افغانستان میں کے رہنے والے ہی ہیں
اور طالبان ہیں,
طالبان ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کچھ ان لسٹ میں کچھ تعداد لوگوں کے ایسی بھی ہے جو کہ افغانستان سے نہیں ہے, اور جو افغانستان سے نہیں ہے ان میں کچھ لوگ ایک نیشنل سی بات ہے, پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہے, سوڈان سے دیکھنے میں آیا ہے, تاجکستان سے دیکھنے میں آیا ہے, ازبکستان سے دیکھنے میں آیا ہے, اور اسی طرح ایون بھوٹان سے بھی ایک آدمی کا نام دکھائی دے رہا ہے اس میں.
تو کیا وہ بھی طالبان ہیں؟
اب اللہ جانے, وہ جو لسٹ انہوں نے مہیا کی جو کہ مختلف میڈیا گروپس میں بھی چلی ہے, اس میں تو ہے وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں, جیسے پاکستان میں سے جو کچھ لوگوں کے نام ہیں اس میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے جو انہوں نے اپنی تحقیقات کے دوران بتائی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک دو جو ہے وہ لشکر طیبہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اس کے علاوہ ازبکستان اور تاجکستان, وہاں سے تو وہ تو آفیشلی القاعدہ کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ یا داعش کے لوگ ہیں, تو اس میں جو ہے وہ اور اس میں جو ہے کچھ نام ایسے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہ کیمیائی مواد کے ماہر ہیں یا خودکش جیکٹ کے ماہر ہیں جو ابھی تک افغان حکومت نے نہیں چھوڑے, یا وہ جو ہے IED کے ایکسپرٹ ہے جو روڈ سائڈ بومبنگ ہوتا ہے اس پہ. تو یہ جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ طالبان نے ان لوگوں کے نام کیوں اس میں شامل کیے ہیں. بہر صورت اگر وہ پاکستانی شہری ہیں یا جو ہے کسی اور دوسرے ممالک سے ان کا تعلق ہے, تو وہ جو ہے وہ ان ممالک کے وزارت خارجہ ہیں اور دوسرے آفیشیل چینل ہیں, ان کے ذریعے وہ کیوں اپروچ نہیں کرتے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میر ویز افغان صاحب, جو کہ ایک افغان صحافی ہیں, برطانیہ میں مقیم ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں. میر صاحب, یہ بتائیے کہ افغان صدر اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ 600 قیدی جو ہیں طالبان کی فہرست میں شامل, ان کو رہا نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا انٹر افغان ٹاکس پر اور پیس پروسیس پر؟
جی جعفری صاحب, بالکل طالبان کی طرف سے وہ گرین لائٹ جو دیا ہوا تھا تو وہ واپس ریڈ لائٹ پہ تبدیل ہو چکا ہے, اور طالبان نے یہ بات کی ہے کہ جب تک زندانی رہا نہ ہو جائے تو وہ مذاکرات پہ آمادہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ ایک نرمی طالبان کی طرف سے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ لسٹ کو چینج کر رہا ہے. کچھ لوگ طالبان کی کہنے کے مطابق لسٹ میں غلط لوگ آئی ہوئی ہے, لیکن وہ یہ تعداد 90 طالبان کی بتا رہے تھے مجھے. وہ کہہ رہا ہے کہ 90 طالبان جو ہے 90 طالبان وہ غلط طالبان آ چکا ہے, اس لسٹ کا حصہ نہیں ہے ان کی جگہ میں طالبان دوسرا لسٹ افغان گورنمنٹ کو دے رہا ہے. لیکن افغان گورنمنٹ نے جب 600 قیدیوں کو رکھا ہوا ہے اس میں ایک اور بات بھی سامنے آ چکا ہے. مجھے کسی آئی آفیشل بتایا, انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ یو قیدی موجود ہے جو یورپین یونین کو کی طرف سے بلیک لسٹ ہے. تو بعد میں وہ لوگ یہ نام نہیں بتایا اور تعداد نہیں بتایا کہ ان لوگ کتنے لوگ ہیں اس لسٹ میں اور کون سی جرموں میں شامل ہیں, بڑے طالبان ہیں یا چھوٹے طالبان ہیں. لیکن اگر ہم دیکھ لیں طالبان کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے جو رہا ہونے والی طالبان ہیں اس میں بڑے طالبان سب کی سب رہا ہو چکے ہیں. افغان میڈیا میں ایک اور بات سامنے آ رہا تھا, وہ یوں تھا کہ کچھ لگ بھگ 30 طالبان جو کہ پاکستانی چچن وغیرہ شامل ہے اس میں, وہ بھی طالبان مانگ رہا ہے. لیکن طالبان کی طرف سے یہ بات سامنے نہیں آیا ہوا ہے. تو یہ تعداد افغان گورنمنٹ 600 بتا رہا ہے, طالبان 90 بتا رہا ہے. تو میرے خیال سے مذاکرات جو دوسری ویک میں ہونے والی تھے جولائی کی, وہ آن ٹائم نہیں ہوگا اور یہ میرے خیال سے جولائی کی آخر تک شاید ہو جائے اگر اس میں دونوں طرفین کی طرف سے کچھ نرمی نظر آ جائے.
بہت شکریہ میر وائس صاحب. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جیسے جیسے امریکہ میں انتخابات قریب آ رہے ہیں, صدارتی امیدواروں کے درمیان سخت بیانات کا سلسلہ زور پکڑا ہے. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن بہت عرصے سے صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی اور خارجہ امور کی حکمت عملی پر تنقید کرتے آ رہے ہیں, جبکہ بہت سے اہم امور پر دونوں کے موقف میں کوئی زیادہ فرق نہیں. نخبت ملک کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
منگل کے روز جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے. وہ کہتے ہیں کہ صدر نے ان انٹیلیجنس رپورٹس پر سست رد عمل کا اظہار کیا ہے, جن کے مطابق روس نے طالبان جنگجوؤں کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کو مارنے کے پیسے دیے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں اس بارے میں بتایا ہی نہیں گیا اور یہ رپورٹس قابل اعتبار نہیں تھیں.
یہ کہنا کہ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا اور انہیں نہیں بتایا گیا, دراصل اپنے فرائض سے غفلت برتنا ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے کہ انہیں بتایا گیا لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں, یہ بھی فرائض سے غفلت کے برابر ہے.
جو بائیڈن صدر براک اوباما کے نائب صدر رہ چکے ہیں اور صدر ٹرمپ پر یہ کہہ کر تنقید کرتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی ایک بے تکی اور خطرناک خارجہ پالیسی ہے. جب امریکہ نے عراق میں امریکی فوجیوں پر تباہ کن ایرانی حملے کے جواب میں فضائی حملہ کیا اور ایران کے اعلی فوجی جنرل کو ہلاک کر دیا, تو اس سال جنوری میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے ملک کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے.
اپنے اتحادیوں اور کانگریس کے ساتھ مشورہ نہ کرنا اور اس کے اثرات سے غیر ذمہ دارانہ حد تک لاپرواہی میرے نزدیک خطرناک حد تک نا اہلی ہے.
تاہم اس تناؤ میں اس وقت کمی آئی جب ایران نے جواب میں عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے پر ایک غیر مہلک میزائل حملہ کر دیا. امریکہ کو لاحق سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے یک طرفہ اقدامات پر انحصار کے برعکس جو بائیڈن وعدہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ڈیموکریٹک اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور محاذ آرائی کے بجائے بات چیت کو ترجیح دیں گے. افغانستان اور شام سے امریکی فوج کے انخلا, شمالی کوریا کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی بات چیت اور ہانگ کانگ میں جاری چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے معاملات پر جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ کے خیالات میں زیادہ فرق نہیں ہے. تاہم تنقید نگار سوال کرتے ہیں کہ بائیڈن امریکی فوجی مداخلت پر ڈیموکریٹک پارٹی کے بائیں بازو کے ساتھ مل کر بین الاقوامی رد عمل پر کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی انہیں اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے. ملک میں کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور نسلی امتیاز پر احتجاج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے.
ان کے پاس ایک بہت بڑا اور وسیع ایجنڈا پہلے ہی موجود ہے, اس لیے امریکہ میں روایتی دعویدار قسم کی لیڈرشپ اور مشکل اندرونی حالات میں نمٹنے کی صلاحیت, میں اس بارے میں مشکوک ہوں.
صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کو اوباما انتظامیہ کے دور کے ایرانی جوہری معاہدے سے نکالنے کے بعد جو بائیڈن اسی معاہدے میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاہدے نے بیلسٹک میزائل بنانے کی تعداد اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی مدد محدود نہیں کی ہے. اس کے علاوہ جو بائیڈن پیرس معاہدے کا بھی اعادہ کریں گے، جس کے باعث ماحولیاتی حدت کے مقابلے کے لیے تقریباً 200 ممالک نے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی کرنے پر دستخط کیے تھے۔ تاہم جو بائیڈن کہتے ہیں کہ جب تک امریکی ملازمتیں اور لیبر کا تحفظ مزید مضبوط نہیں ہوگا، وہ اس وقت تک اوباما دور میں ہونے والی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ پر واپس نہیں جائیں گے، جسے صدر ٹرمپ نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ برائن پیڈن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں الیکٹرانک کچرے کے پہاڑ کھڑے ہو رہے ہیں جو ممکنہ طور پر مضر صحت بھی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صارفین میں جدید ترین آلات اور گھریلو استعمال کے الیکٹرانکس کی طلب میں اضافے کی وجہ سے ان کے ضیاع میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ فائزہ بخاری تفصیل بتاتی ہیں۔
اقوام متحدہ کی گلوبل ای ویسٹ مانیٹر 2020 کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں دنیا بھر میں 53.5 ملین ٹن سے زیادہ الیکٹرانک کچرا پیدا کیا گیا، جو گزشتہ 5 سالوں کی نسبت 21% زیادہ تھا۔ تاہم 5% سے بھی کم اشیاء کو ریسائیکل کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی ایجنسیوں کے مطابق اس الیکٹرانک کچرے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آلات میں موجود کیمیائی عناصر کے باعث انہیں عام کچرے میں پھینکنا یا جلانا خطرناک ہے۔ جیسے عام بیٹری سیلز کچرا کاٹنے کی مشینوں میں سے گزارے جائیں تو آگ بھڑک سکتی ہے۔
If it's then going to developing countries, for example,
اگر کچرے کو ریسائیکل کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک بھیجا جائے تو اسے کھلے عام جلایا یا تیزاب میں گلایا وغیرہ جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے مضر صحت اجزاء ماحول میں خارج ہو سکتے ہیں۔
اقوام متحدہ سے منسلک ڈاکٹر روڈیگر کے مطابق کئی ممالک میں اس الیکٹرانک کچرے سے نمٹنے کے لیے سہولیات موجود نہیں ہیں۔
Developing countries are very efficient about is definitely collection.
ترقی پذیر ممالک جس کام میں اچھے ہیں وہ گھروں سے جا کر الیکٹرانک کچرا جمع کرنے کا کام ہے، لیکن شمالی نصف کرے کے ممالک میں آپ کو اکثر خود جا کر اسے جمع کرانا پڑتا ہے، جو مشکل کام ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے اس کچرے کو جمع کر کے دوبارہ قابل استعمال بنانے کی، تو یورپی ممالک میں کچرا جمع کر کے ریسائکلنگ کرنے کی شرح 40-50% ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہ شرح 20-10% سے بھی کم ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق 2019 میں محض 17% الیکٹرانک کچرا جمع اور ریسائیکل کیا گیا۔
You require these large scale industrial processes.
یہ بڑے پیمانے اور اربوں ڈالر کی لاگت کا کام ہے، اس کے لیے بڑی سطح کا انفراسٹرکچر درکار ہے۔ اس لیے کم ہی ایسے مراکز موجود ہیں، لیکن اس پر تحقیق جاری ہے، جیسے سلیکون ویلی میں، جو ری سائیکلنگ کے لیے سنگ میل ہوگا۔
ماحولیاتی ماہرین کے مطابق اس نئی ٹیکنالوجی کے عام ہونے تک مؤثر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مینوفیکچررز کو خود ان کی اپنی مصنوعات کے اجزاء دوبارہ استعمال کرنے پر قائل کرنے کے لیے مراعات دی جائیں۔ تاہم اس رپورٹ کے مطابق خام اجزاء کی قیمت انہیں استعمال شدہ آلات سے نکالنے کی لاگت سے کہیں کم ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
اور آخر میں کچھ فلمی دنیا سے۔ بھارتی فلموں کے مزاحیہ اداکار سید اشتیاق احمد جعفری عرف جگدیپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بالی ووڈ ان کی اچانک موت پر سوگوار ہے۔ وسیم صدیقی تفصیل بیان کرتے ہیں۔
جگدیپ اپنے اصل نام سید اشتیاق احمد جعفری سے کم اور 1975 کی کامیاب ترین فلم شولے میں ادا کردہ کردار سورما بھوپالی کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے۔ ان کا انتقال بدھ کی شب 81 سال کی عمر میں ممبئی میں ہوا۔ بھارت کے سرکاری خبر رسا ادارے نے جگدیپ کے قریبی دوست اور بالی ووڈ پروڈیوسر محمود علی کے حوالے سے بتایا ہے کہ بظاہر بڑی عمر کے علاوہ جگدیپ کو کوئی مرض لاحق نہیں تھا، تاہم زائد العمری کی وجہ سے انہیں صحت کے چھوٹے موٹے مسائل درپیش رہتے تھے۔ جگدیپ اداکار جاوید جعفری اور فلم ساز نوید جعفری کے والد ہیں۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کے دوران تقریباً 400 فلموں میں اداکاری کی، لیکن سب سے زیادہ جو کردار ان کی شہرت کا سبب بنا وہ 1975 میں ریلیز ہونے والی میگا ہٹ فلم شولے کا سورما بھوپالی تھا۔ اسی فلم میں ان کا سب سے مشہور ڈائلگ تھا، اما میں تو کہہ رہی ہوں پان کھا لو، اس مکالمے کو لوگ آج تک نہیں بھولے۔ سورما بھوپالی کی شہرت کے سبب بھی جگدیپ نے اسی نام سے ایک فلم بھی ڈائریکٹ کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ تاہم فلم پرانا مندر اور انداز اپنا اپنا ان کی کامیاب فلمیں تھیں۔ انداز اپنا اپنا میں انہوں نے سلمان خان کے والد کا کردار ادا کیا تھا۔ جگدیپ کی موت پر بالی ووڈ کی بہت سی شخصیات نے سوشل میڈیا پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان میں انل کپور، جینیلیا دیشمکھ، اروند کیجریوال جو دہلی کے چیف منسٹر ہیں، اداکار اجے دیوگن، جانی لیور، منوج باجپائی، انشومن کھرانا، ابھیشیک بچن اور بہت سے فنکار شامل ہیں۔
اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک میں بدعنوانی کے مقدمات جلد نپٹانے کے لیے حکومت کو کم از کم 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو نے پیشکش کے باوجود اپنی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی پیٹیشن دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کا الزام ہے کہ کلبھوشن کو اپنے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا، اور افغانستان کے ایک حکومتی ذریعے نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ 600 طالبان قیدیوں کی رہائی کے مسئلے پر تعطل دور ہو گیا ہے، اور اب طالبان نے افغان حکومت کو 592 متبادل قیدیوں کی فہرست فراہم کر دی ہے، تاہم طالبان ذرائع اس بات سے انکار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی اب بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔